بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. ناظرین کرام، السلام علیکم. آپ کا میزبان بشیر احمد پروگرام راہ نجات کی ایک اور کڑی کے ہمراہ حاضر خدمت ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل پروگرام میں گفتگو ہو رہی ہے اسلامی نظام کے بارے میں، اور اسلام نے جو مختلف نظام پیش کیے انسانی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اسی میں سے انہی نظام میں سے ایک نظام ہے نظام سیاست، نظام حکومت. یعنی انسان کی زندگی کو اور انسانی معاشرے کو بہتر سے بہتر چلانے کے لیے اور اس کی ترقی کی راہیں ہموار کرنے کے لیے جو اسلام نے حکومتی نظام پیش کیا ہے، اسی حوالے سے ہم نے پچھلے پروگرام میں ایک مختصر سی گفتگو کی تھی. آج ہم چاہیں گے کہ یہ جو حکومتی نظام اور حکومت اسلامی جو تصور اور جو کانسیپٹ پیش کیا ہے اسلام نے، اس کی بنیادیں کیا ہیں. ہر نظام کی اپنی کچھ بنیادیں ہوتی ہیں، فکری حوالے سے، معرفتی حوالے سے، عقیدتی حوالے سے، سماجی حوالے سے. تو آج ہم چاہیں گے کہ نظام اسلامی میں جو حکومت ہے اسلام کی، اس حکومت کی کون سی بنیادیں ہیں. اسی پہلو پہ انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے. یہاں پہ آلچنا مولانا اختر عباس جون صاحب، جن سے آپ کی ملاقات بھی کروائیں گے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد.
اسلامی حکومت کی سب سے اہم بنیاد عدل ہے، جس کی وجہ سے آج پوری دنیا میں اسلام پھیلا نظر آ رہا ہے. صدر اسلام میں بھی عدل نے ہی دنیا میں ہر طبقے، ہر قبیلے اور ہر صنف کو اسلام کے بارے میں غور کرنے پر مجبور کر دیا، جس کی بنا پر لوگ بڑی تیزی سے اسلام کی طرف مائل ہونے لگے اور پیغمبر اسلام کا الہی مشن پایۂ تکمیل تک پہنچا. جہاں ایک فرد کی آواز تھی، وہاں پورا ایک اسلامی لشکر تیار ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری اسلامی حکومت تشکیل پا گئی. اسلامی حکومت میں سماج کے تمام افراد کو محبت اور رحمت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. کسی طرح کی تفریق اسلامی حکومت کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے. اسی لیے نہ ثروت مند کو فقیر پر کوئی برتری حاصل ہے، نہ عرب کو عجم پر، بلکہ معیار برتری تقویٰ ہے.
ناظرین پروگرام میں آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے. آئیے ہمارا ساتھ دیجیے، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. عالی جناب مولانا اختر عباس جون صاحب سے ملاقات کرتے ہیں. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بہت خیر مقدم ہے آپ کا پروگرام میں، اور شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا.
میں بھی آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ ایک مفید پروگرام،
انشاءاللہ آج بھی امید ہے کہ ہر پروگرام کی طرح آج بھی ہم آپ سے مفید مطالب سنیں گے، اور انشاءاللہ اس پہ عمل بھی ہوگی. ہم چاہیں گے یہاں پہ، جیسا کہ میں نے ناظرین کی خدمت میں عرض کیا، کہ آج ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اسلامی حکومت جو ہے اس کی بنیادیں کیا ہیں. ذرا اس کی وضاحت فرمائیں اور آگے چل کے جو بھی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے جو ہماری گفتگو ہوئی کہ اسلام نے آ کر بہت سارے نظام، ایک کامل انسانی زندگی کا نظام پیش کیا ہے، اور اس نظام میں حکومتی نظام ایک بہت ہی اہمیت کا حامل اس لیے ہے کہ سارے نظام کو صحیح رخ دینا حکومت کے اختیار میں ہوتا ہے. اور حکومت جو ہے چاہے تو بہت ساری چیزوں میں تبدیلی پیدا کر سکتی ہے، اور بہت ساری چیزوں سے انسان کو محروم کر سکتی ہے. اسلام کا عبادی نظام، تربیتی نظام، سماجی نظام، اقتصادی نظام، یہ ساری چیزیں متاثر ہو سکتی ہیں اگر ایک صحیح حکومتی نظام کے درمیان میں یہ موجود نہ ہو، جس کے سارے نمونے پوری تاریخ میں موجود رہے ہیں کہ آ کر کس طریقے سے مثلا بنی امیہ اور بنی عباس جیسے حاکموں نے آ کر اسلام کو کس طرح متاثر کیا، اسلامی احکام کو کس طرح متاثر کیا. نہ صرف متاثر کیا بلکہ اسلامی احکام کا کس طرح تماشا اور مذاق اڑایا گیا ان حکومتوں کو، چونکہ حکومتیں بہرحال اثر انداز ہوتی ہیں انسان کی زندگی پر، خاص کر جو ہے اس کے جو زندگی گزار رہا ہے اس کی روش پر. ابھی جو ہماری گفتگو اور آپ کا سوال ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے جو نظام پیش کیا گیا وہ ایک الہی نظام ہے جس کا نام ولایت. ولایت در حقیقت اللہ کا اور اسلام کا حکومتی نظام ہے کہ جو پیش کیا گیا اور جس کا مرکز جو ہے جس کا مرکز پروردگار کی ذات ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر عملی طور پر الہی نظام کو پیش کیا اور اپنے بات کے لیے اس کا انتظام کیا اور میدان غدیر میں جو اعلان امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا ہے وہ در حقیقت وہی الہی نظام کی الہی حکومت اور الہی نظام کا ہے کہ انسان ایک الہی نظام کے سائے میں اگر زندگی گزارتا ہے تو وہ بہت ساری برکات اور خیرات اس کے وجود کو حاصل ہو سکتی ہیں اس کے معاشرے کو. یہاں پر جو آپ کا سوال ہے وہ یہ کہ اس کی بنیادیں کیا ہیں, ایک اہم سوال ہے اور اس پر بہت زیادہ تفصیل سے اس پر جو ہے گفتگو کی ضرورت ہے, جاننے کی ضرورت ہے. یہاں پر ایک مختصر طور پر اشارہ کیا جاتا ہے کہ اسلامی الہی نظام کی بنیادیں مختلف پہلوؤں سے, کچھ اعتقادی اور معرفتی بنیادیں ہیں, کچھ دیگر بنیادیں جیسے سماجی اور اقتصادی اور سیاسی بنیادیں. سب سے اہم چیز جو پہلے وہ یہی معرفتی بنیاد ہے اور اعتقادی بنیاد ہے اسلامی نظام کی اور ولایت کے نظام کی, کہ اس پر ایک مختصر اشارہ کرتے ہیں. اس معرفتی نظام میں, معرفتی بنیادوں میں سب سے پہلی چیز جو پہلے بھی بار بار مختلف طور پر اشارہ کیا گیا وہ یہ کہ اسلامی نظام کے ذریعے سے پہلی چیز جو پیش کی جا رہی ہے وہ یہ کہ اللہ کے قانون کی حکومت.
صحیح, یہ محور جو ہے,
محور یہ ہے, دیکھیں جی ہاں احسن, فرق مثلا جیسے ابھی دنیا کا ایک ڈیموکریٹک نظام جو بہت ہی رائج نظام ہے جمہوری نظام, اس میں اور اسلامی الہی نظام کے درمیان میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ ڈیموکریٹک نظام کا محور انسان ہے.
صحیح, بالکل.
اور الہی نظام کا محور اور مرکز پروردگار کی ذات ہے. یہ سب سے بنیادی فرق ہے اور بہت سارے فرق ہیں جس پہ کبھی گفتگو کی جا سکتی ہے
انشاءاللہ,
لیکن یہ بنیادی ایک فرق ہے کہ جو ابھی دنیا میں بہت رائج نظام ہے اور جس کو ایک زمانے تک جو ہے سب سے بڑا راہ حل سمجھا گیا انسان کو مشکلات سے بچانے کا, کہ جس کی خود بہت بڑی زیادہ مشکلات ہیں اور بہت زیادہ مشکلات خود ایجاد کر دیں جس نے اور عجیب حالت انسان کی بنا دی ہے, عجیب نظام جو قائم ہوا ہے, طبقاتی مشکلات, طرح طرح کی مشکلات, اگرچہ اس کی کچھ خوبیاں بھی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی کچھ خوبیاں بھی ہیں, انسان کو کچھ آزادیاں ملی ہیں, انسان اپنے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے, انسان بہت ذہنی طور پر بہت ساری خوبیاں ہیں اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بہت ساری مشکلات اس نظام نے آ کر ایجاد کی ہے. اور ایک فرق جو ہے وہ سارے فرق میں یہی ہے کہ آ کر ان مشکلات میں سے ایک یہ ہے کہ چونکہ اس میں اکثریت کو ووٹ دینا, جو چیز اکثر 51% لوگ جو چیز کہہ دیں, یا 51% یا اگر بعض جگہوں پر تھوڑا اور زیادہ 51% لوگ اگر باطل کو کہہ دیں یہ حق ہے, ہاں چاہے وہ اس کے لیے کتنا ہی نقصان دے, اگر وہ آ کر کہیں کہ مثلاً اگر آ کر 51% لوگ آ کر ووٹ دیں کہ ڈرگس کا استعمال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, فرض کریں گے سپوز کہ ڈرگس لینے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے اور ایک سسٹم آئے, اور چونکہ سیاستداں بھی یہی کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں لوگ کیا چاہ رہے ہیں, جو لوگ چاہتے ہیں وہی وہ نعرے دیتے ہیں. ہم یہ مثال دے رہے ہیں, ورنہ ابھی دوسرے بہت سارے مثالیں موجود ہیں
بالکل,
اس سے بھی کہیں زیادہ گھناؤنی اور باطل مثالیں موجود ہیں کہ آ کر بعض بڑے ملکوں کے لوگوں نے ایسے گھناؤنے نعرے دے کر اپنے آپ کو الیکشن میں کامیاب کیا, کہ مثلا جیسے ازدواجی مسئلہ مرد مرد کے درمیان میں, عورت عورت کے درمیان میں, بہت ہی
بالکل,
اور اس کا آ کر نعرہ دیا ہے, اور اگر لوگ اس کو پسند کرتے ہیں, لوگوں نے آ کر اس کو ووٹ دے دیا ہے, تو یہ کتنی ہی بری چیز کیوں نہ ہو, لیکن اصل انسانی نسل کو تباہی کی طرف لے جانے والی چیز ہو, لیکن چونکہ 51% لوگوں نے ووٹ دے دیا ہے لہذا وہ حق ہو گیا ہے. یعنی کتنا ہی باطل کیوں نہ ہو, اگر اس کو 51% لوگ ووٹ دے دیتے ہیں تو وہ حق ہو جاتا ہے. یہ اس نظام کی ایک بہت بڑی اور بڑی, وہ پہلے بھی عرض کیا گیا کہ ایک تو چونکہ اس میں یہ تو نہیں دیکھا جاتا ووٹ دینے والا کون ہے, کس نے ووٹ دیا ہے, اس میں صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک فرد نے ووٹ دیا ہے, انسان کو بقول علامہ اقبال کے کہ بندوں کو گنا جاتا ہے, جمہوریت ایک ایسا تفکر ہے کہ جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے تولا نہیں جاتا. اگر آ کر 51% لوگوں نے کہا کہ ڈرگس پینا بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے سکون کے لیے، ہمارے اطمینان کے لیے، ہماری لذت کے لیے، تو یہ آ کر نظام کا حصہ بننا شروع ہو جاتا ہے، یہ مشکلات ہیں. لیکن اصلی فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈیموکریٹک نظام میں مرکز و محور وہ انسان ہے،
لیکن
الہی نظام میں مرکز و محور اللہ کی ذات ہے. یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اللہ کی ذات ہے، اللہ کا قانون ہے. ڈیموکریٹک نظام میں انسان آ کر قانون بنائے گا، انسان کے منتخب لوگ بنائیں گے، جس طرح کا معاشرہ ہوگا اسی طرح کے لوگوں کو انتخاب کرے گا، اسی طرح کے لوگ آ کر اسی طرح کا قانون بنائیں گے، اور ممکن ساری ویلوز تبدیل ہوتی چلی جائیں، جو نظر بھی آ رہی ہیں تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہیں، چونکہ جن جو لوگ جو ہے ویلوز کو ویلوز نہیں مانتے، جو ویلوز نہیں ان کو ویلوز سمجھتے ہیں، تو آ کر اسی کو جو ہے غالب کرنا شروع کرتے ہیں. در حقیقت اگرچہ اس میں بعض خوبیاں بھی ہیں، لیکن اصل مشکل وہی ہے جو ڈکٹیٹرشپ، یعنی ڈکٹیٹرشپ میں انسان تنہا ایک انسان اپنے آپ کو آگے بڑھاتے بڑھاتے ربوبیت کا دعویٰ کرنا شروع کرتا ہے، میں رب ہوں، میں سب کچھ کر رہا ہوں. محور ایک انسان ہوتا ہے، ہوتا ہے انسان، یعنی پورے نظام کا مرکز اور محور ایک انسان ہوتا ہے. ڈیموکریٹک نظام میں یہ ہے کہ ایک انسان محور نہیں ہوتا، لیکن انسان جو ہے خود گروہی شکل میں آ کر وہ محور بن جاتا ہے. یہ اس کی وہی چیز ہے وہاں پر، یعنی انسان کو یہ بڑا بہت شوق ہے، انسان کو بہت بڑی سب سے بڑا یہ شوق ہے وہ آ کر اپنے آپ کو اللہ بنا کر پیش کرے، رب بنا کر پیش کرے. ڈکٹیٹرشپ کے نظام میں ایک انسان اپنے آپ کو کہتا ہے، فرعون آ کر دعویٰ کرتا ہے انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا سب سے بڑا رب میں ہوں، میں تمہاری زندگی کو چلا رہا ہوں، میں تمہیں کھانا دے رہا ہوں، میں تمہیں پانی دے رہا ہوں، میں اگر نہیں دوں تو رک جاؤ گے، بھوکے رہو گے، مر جاؤ گے. ڈکٹیٹرشپ کے نظام میں مرکز بنتا ہے، اور ڈیموکریٹک نظام میں، جمہوری نظام میں آ کر بھی مرکز وہی انسان ہی ہے، محور وہی انسان ہے. اور جیسا انسان، انسان میں یہ نہیں پڑھا لکھا انسان، دانشمند انسان یہ نہیں دیکھا، بلکہ انسان جو فرد کے اعتبار سے گنا جاتا ہے اس کی مشکل. لیکن الہی نظام وہ ہے کہ جس میں مرکز اللہ کی ذات ہے، اور یہ اصلی امتیاز ہے الہی نظام کا. حاکمیت پروردگار کی، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے،
صحیح.
اور ولایت در حقیقت پروردگار، اس پہ گفتگو پہلے ہو چکی ہے ہماری، جب پہلے
بالکل کچھ
مسائل آ چکے ہیں اس پہ تفصیل سے اشارہ ہو چکا ہے کہ اگر انسان سمجھے صحیح طریقے سے رسول اللہ کی حکومت کو، امیر المومنین کی حکومت کو، آئمہ کی حکومت کو، اور ان سب کو اللہ کی ولایت کے نظام میں سمجھے، تو آج فقہا کی ولایت بھی بہت ہی آسانی سمجھ لے، کیونکہ یہاں پر کسی کو آ کر اپنی حکومت نہیں کرنا، بلکہ آ کر در حقیقت اللہ کی حکومت کو پیش کرنا ہے، اللہ کی طرف سے پیش کرنا ہے، اللہ کے قانون کو پیش کرنا ہے، اللہ کے لیے پیش کرنا ہے، لیکن لوگوں کے فائدے تک. یعنی وہاں بھی اصلی مقصد جو ہے، یعنی اسلامی حاکم کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہو وہ لوگوں کے فائدے کے لیے ہو، لیکن اللہ کے لیے. ڈیموکریٹک نظام میں ہے کہ لوگوں کی طرف سے، یہ تعریف بھی کی گئی، میں یہاں پہ نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، کہ لوگوں کی طرف سے، لوگوں کے لیے، اور لوگ آ کر حکومت کر رہے ہوں، یعنی محور وہاں پر وہی انسان ہو جاتا ہے. تو ایک بنیاد، یعنی اصلی بنیاد جو ہے وہ کیا ہے، اللہ. اسی کے بعد دوسری بنیاد کیا ہے، دوسری یہ کہ انسان، یعنی بالکل اس کے مقابل میں، ایک طرف اللہ کی حکومت کیوں، اس لیے کہ انسان اپنی تمام صلاحیتوں کے باوجود اور اپنی تمام عظمتوں کے باوجود کہ تمام مخلوقات پہ انسان کو شرف اور عزت حاصل ہے، لیکن انسان کیا ہے، محتاج ہے. یعنی جس لمحے وجود میں آتا ہے، وجود میں آنے کے لیے محتاج ہے، ایک حقیر نطفے سے اور قطرے سے وجود میں آنے کے لیے انسان محتاج ہے، اور وجود میں آنے کے بعد ماں کے شکم سے لے کر کے زندگی کے آخری لمحے تک ہر جگہ انسان محتاج ہے.
محتاج، صحیح.
اور قرآن نے آ کر اس کی طرف اشارہ کیا کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء، فقر کے معنی محتاج ہونا. فقیر کو ہم اپنے اردو زبان میں بھیک مانگنے والے کو فقیر اس لیے کہتے ہیں چونکہ وہ اپنی زندگی چلانے میں دوسروں کا محتاج ہے. عربی میں فقیر یعنی ہر وہ انسان فقیر ہے کہ جو کسی کا محتاج ہوتا ہے، چاہے وہ اقتصادی طور پر محتاج ہو. یا قرآن نے انسان کو ایک جو انسان کی پہچان کروائی ہے، اور اگر انسان واقعا اس نگاہ سے اپنے آپ کو پہچانے کہ ہم کو ضرورت ہے، ہم محتاج ہیں، ہم نیاز، ہماری دست، ہمارا دست نیاز ہمیشہ پھیلا ہوا ہے پروردگار کی بارگاہ میں، اور ایک لمحہ بھی ہم اپنی زندگی کو اپنی طاقت پر اور اپنے زور پر اور اپنے کمائے ہوئے چیزوں پر نہیں آگے بڑھا سکتے. یعنی سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ایک لمحہ بھی زندگی ہمارے اپنے اختیار میں نہیں ہے. زندگی میں آنا بھی ہمارے اختیار میں نہیں تھا, آنے کے بعد اس زندگی کو چلانا بھی ہمارے اپنے اختیار میں نہیں ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں, ایک طرف اللہ کی حکومت, دوسری طرف انسان کی احتیاج, اور ایک تیسری جو بنیاد, چونکہ ہم یہاں پہ صرف اشارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں مختصر طور پر, تیسری بنیاد یہ ہے کہ ایک ہم آہنگی ایجاد ہو دو چیزوں کے درمیان میں, کائنات اور شریعت. یعنی نظام, جس کو ہم اب یہاں پہ ہم ٹرم استعمال نہیں کرنا چاہتے بہت زیادہ کہ مشکل نہ ہو ناظرین کو, تکوین اور تشریح کے لفظ استعمال کرتے ہیں. یعنی یونیورس میں جو سسٹم اور قانون چل رہا ہے اس میں اور انسانی زندگی کا جو نظام ہے اس کے درمیان میں ایک ہم آہنگی, ایک جو ہے رابطہ ان دونوں کے درمیان میں ایجاد رہے. چونکہ انسان,
اگر آپ اجازت دیں اس کی وضاحت ہم آپ سے
بالکل
انشاءاللہ, لیکن یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں. ناظرین کرام, وقت تو چلا ہے مختصر سے وقفے کا, اس وقفے کے بعد ملتے ہیں.
امام علی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے, حکومتوں کا استحکام رسم عدل کے جاری رکھنے میں ہے.
ناظرین کرام, پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے, آئیے ہمارا ساتھ دیجیے, پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. جی قبلہ, آپ نے گفتگو یہاں پہ کی, یہاں تک پہنچائیے کہ اللہ کی ذات ایک تو محور ہے, یعنی ایک بنیاد یہ ہے کہ اللہ کی ذات محور ہے
الہی نظام,
الہی نظام میں, اور دوسرا ہے کہ انسان ہمیشہ محتاج ہے.
جی ہاں, یہ دونوں, یعنی ادھر اللہ جو ہے وہ بے نیاز ہے, وہو الغنی الحمید, وہ بے نیاز ہے اور عطا کرنے والا ہے, اور مسلسل وہ عطا کر رہا ہے. یعنی ادھر اللہ کی طرف سے عطا اور انسان کی طرف سے احتیاج اور نیاز اور ضرورت, ادھر انسان محتاج ہے اپنی زندگی کے ہر لمحے میں. جس وقت انسان اپنے آپ کو بہت غنی سمجھ رہا ہوتا ہے, اسی لمحے میں انسان بہت ساری چیزوں کا محتاج ہوتا ہے. یعنی بہت زیادہ غنا کے حالت میں اور بہت زیادہ غنی ہونے کی حالت میں بھی انسان ایک سانس بھی اپنی زندگی کو وہ چلانے کے لیے محتاج ہوتا ہے. تو یہ پھر ابھی جو تیسری چیز ہم پیش کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ اللہ کا جو نظام ہے, دو نظام ہے, ایک جو ہے یہ پوری کائنات کے نظام میں چل رہا ہے, یونیورسل
بالکل
نظام ہے جو چل رہا ہے. یونیورسل نظام جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے اختیار میں, اور کوئی بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ یونیورسل نظام جو ہے میں اپنے اختیار میں لے سکتا ہوں.
صحیح, بالکل اس کی تدبیر اللہ کے ہاتھ میں ہے.
جی ہاں, بالکل کی تدبیر, یہ پوری کائنات جو چل رہی ہے
بالکل,
حتیٰ انسان ابھی وہاں تک بھی نہیں پہنچ پایا جتنا انسان کے اختیار میں دیا اللہ نے اختیار دیا. یعنی انسان ایک ایسی مخلوق جس کو اللہ نے اختیار دیا, اور اختیار دینے کے ساتھ ساتھ بہت آگے تک جانے کا موقع بھی انسان کے لیے اس نے فراہم کیا ہے. اور قرآن کی, یعنی قرآنی آیتوں کی بنیاد پر بہت ساری چیزیں انسان کے ہاتھ میں اللہ نے دی, سخر الشمس والقمر, زمین و آسمان, اور بہت ساری چیزیں, نجوم و سماوات انسان کے اختیار میں, لیکن انسان ابھی اس اختیار تک اپنے آپ کو پہنچا نہیں پایا. انسان کی کوتاہی اور انسان کی کمی ہے کہ جو اس اختیار تک نہیں پہنچا, لیکن ان سب کے باوجود بھی یعنی اس سے استفادہ کرنا, یہ بھی اختیار جو, یعنی کیا, یعنی اس سے انسان استفادہ کر سکتا ہے, بھلے طریقے استفادہ کر سکتا ہے, اپنی ضرورت کے مطابق استفادہ کر سکتا ہے, جو ابھی نہیں کر رہا ہے انسان, لیکن اس کائنات میں تصرف پروردگار کا ہے. یعنی یونیورس کے نظام میں جو سسٹم یہ چل رہا ہے اللہ کے ہاتھ میں. دوسرا نظام یہ ہے کہ انسان کا تشریح, جس کو ہم کہتے ہیں شریعت کا نظام, جو اللہ نے قانون بنایا, ایک قانون ہے جو پوری کائنات کے لیے بنا ہوا ہے کہ
جو حاکم ہے کائنات پہ,
پوری کائنات پہ حاکم ہے کہ زمین کس طرح حرکت کرے گی, زمین کی ایک حرکت کیسی ہوگی, دوسری حرکت کیسی ہوگی, کس کے گرد حرکت کرے گی, پورا نظام کیسے حرکت کر رہا ہو, کہکشاں کیسے حرکت کر رہی ہوں گی, اور اس کے سیارے ستارے یہ سب کیسے حرکت کر رہے ہوں گے, اور زمین میں تبدیلیاں کیسے آ رہی ہوں گی, زمین کے اندر تبدیلیاں کیسے آ رہی ہیں, زمین کے اوپر کتنی تبدیلیاں آئیں, یہ سب کچھ انسان صرف پڑھ سکتا ہے, مطالعہ کر سکتا ہے, اس سے استفادہ کر سکتا ہے. کہ البتہ عرض کیا کہ اتنا استفادہ نہیں کر سکا جتنا اس کو کرنا چاہیے تھا, وہاں تک نہیں جتنا قرآن کہتا ہے, لیکن یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے. تا انسان کا نہ اپنا وجود میں آنا انسان کے اختیار میں ہے, نہ مرنا انسان کے اپنے اختیار میں ہے. بعض انسان چاہتا ہے کہ مر جائے لیکن نہیں مر سکتا, اس کے اختیار میں نہیں ہے. اور بعض انسان چاہتا ہے کہ ایک لمحے, دو لمحے, دس منٹ اور زندہ رہ جائے, مثلا میرا بیٹا آ جائے, میں اسے دیکھ لوں, اسے دیکھ لوں. سب کچھ اس کے اختیار میں ہوتے ہوئے لیکن اپنی زندگی کو وہ دس منٹ نہیں بڑھا پاتا اور وہ منظر نہیں دیکھ پاتا جو وہ دیکھنا چاہتا ہے, کیونکہ اختیار میں نہیں. تو یہ تکوینی نظام, جس کو ہم تکوینی نظام یا یونیورسل نظام جو ہے, وہ اللہ کے اختیار میں ہے. دوسرا نظام شریعت کے نظام ہے. خوب, ایک بنیاد یہ ہے کہ شریعت کے نظام اور یونیورسل نظام ان دونوں کے درمیان میں ہم آہنگی ہو, کیونکہ اگر یہ نظام الہی قانون کے مطابق, چونکہ پوری کائنات کے نظام تو الہی قانون کے مطابق چل رہا ہے, اور ادھر انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ تم اپنے اختیار سے اپنی زندگی کے نظام کو اللہ کے قانون کے مطابق چلاؤ, لیکن اگر یہ ایک قانون کے مطابق انسان نظام نہیں چلا رہا, حتماً یہ تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی نظام ہی نہ ہو بغیر نظام کے انسان چل رہا ہو. حتماً کوئی نہ کوئی نظام ہوگا, کوئی نہ کوئی سسٹم ہو, کوئی نہ کوئی حکومتی سسٹم ہوگا. خوب, الہی سسٹم نہیں ہوگا تو حتماً کوئی اس کے مقابلے میں, جس کو قرآن کی اصطلاح میں طاغوتی سسٹم کہا, یعنی غیر الہی نظام و غیر الہی حکومت ہے, اس میں آئے گا انسان. تو ہم آہنگی ختم ہو جائے گی, وہ رابطہ جو ہے دونوں کا ختم ہو جائے گا. لہٰذا ایک بنیاد یہ ہے کہ یہ نظام جو ہے وہ ہم آہنگ ہو ایک دوسرے سے. دوسرا ایک اہم مسئلہ ہے جو انسان کی زندگی میں بنیاد ہے, کہ دنیا اور آخرت کے درمیان میں ربط ہو,
صحیح,
جڑا ہوا ہو, یعنی دو چیزیں جدا جدا نہ ہوگی. کچھ لوگ جو آخرت کے لیے جا رہے ہیں, آخرت کے لیے کوشش کر رہے ہیں, اور دنیا کے مسائل سے ناآگاہ, جاہل, احمقانہ زندگی گزارتے ہوئے, اور کچھ لوگ خالی دنیا ہی کو سب کچھ سمجھے ہوئے ہیں, اسی دنیا میں وما نہلے کو نہ علت دہر کا نعرہ لگا رہے ہیں کہ یہ دہر ہے جو ہمیں ہلاک کر دے گا, اس میں جتنا لذت اٹھانا ہو انسان اٹھا لے, جتنا مزے اڑانا ہو انسان اڑا لے, اور اس کے بعد جو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی. نہیں, ایسا نہیں ہے. انسان جانتا ہے, تھوڑا سا اگر اپنی صرف صلاحیتوں کی طرف انسان توجہ کرے تو اللہ اتنی صلاحیتوں کے ساتھ پیدا ہوا انسان وہ نہیں ہے کہ جو آ کر جانوروں کے طریقے سے زندگی گزارے اور ختم ہو جائے. تو اس الہی نظام کی ایک بنیاد یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کے درمیان میں انسان کے رابطہ پیدا کیا جا سکے, ایک ایسی دنیا گزاری جائے کہ جو یہ دنیا بھی خوبصورت ہو اور حسین ہو اور پرسکون ہو اور اطمینان بخش ہو, اور دوسری طرف سے یہ آخرت کو بھی ایک اچھے منزل تک انسان کو
بالکل
پہنچا سکے.
یہ دنیا کو سنوارنے کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی اس کے سنوارنے,
جی ہاں, یعنی دین اور دنیا اور آخرت کے درمیان میں وہ رب, اور یہ آ کر ایک الہی حکومت, یعنی ایک صحیح الہی حکومت آ کر انسان کو دنیا کو بھی حسین اور خوبصورت بنا سکتی ہے اور آخرت کو بھی. اگرچہ مشکلات, دیکھیں کبھی کبھی انسان کی سب سے بڑی مشکل یہ آ کر ایک مشکل اگر دیکھتا ہے, مثلا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو الہی حکومت قائم کرنے میں کتنی مشکلات کا سامنا اٹھانا پڑا. خوب, مشکلات ہونا لازم ہے. اصل انسان کی ترقی اور انسان کی عظمت چھپی ہوئی ہے در حقیقت مشکلات میں. اس لیے روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں. انسان اس طرح تعبیر کیا کہ نعمتیں جو ہیں وہ مشکلات میں لپٹی ہوئی ہیں. مثلا فرض کر جیسے پیاز, مثلا کسی پھل کا, ایسے پھل جس میں کئی پردے پڑے ہوتے ہیں, جیسے مثلا آپ فرض کر اخروٹ کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے, پھر دوسرا چھلکا ہوتا ہے, پھر ایک ہلکا تیسرا ہوتا ہے, پھر آپ وہ اصلی مغز تک انسان پہنچتا ہے. اسی طریقے سے نعمتیں جو ہیں وہ, یعنی دنیا, یعنی اس انسان کی زندگی کی نعمتیں وہ مشکلات میں لپٹی ہوئی, بہت ساری مشکلات میں. جتنی مشکلات سے انسان کامیابی سے گزرتا چلا جائے گا, اتنی زیادہ وہ نعمتوں سے اپنے آپ کو نزدیک کرتا چلا جائے گا. لقد خلقنا الانسان فی کبد, انسان کو رنج و غم میں پیدا ہی کیا گیا. مشکلات باعث نہیں بنتے کہ انسان کا امن چھن جائے. بہت وقت انسان کے سامنے کوئی مشکل نہیں ہوتی, لیکن دنیا کا بے امن ترین انسان اور ڈپریس اور طرح طرح کی مشکلات سے شکار ہوتا, جبکہ دنیا کوئی بھی ظاہری مشکلات نہیں ہوتی. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں اس دنیا میں, نمونے ہمارے پاس موجود ہیں بہت سارے, کہ دنیا کی ساری سختیاں, سب کی مشکلات اپنے اوپر انہوں نے اٹھا لی ہیں, لیکن نہایت ہی امن, نہایت ہی سکون اور نہایت ہی
بالکل
اطمینان کی زندگی گزار. جس کے سب سے بڑے نمونے انبیاء کے ہیں, ائمہ کے, جنہوں نے آ کر ساری دنیا کی سختیاں اور مصیبتیں اپنے سر پر لے کر لیکن مطمئن ہیں, لیکن اطمینان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک صحیح راستے پر اور ایک صحیح جہت میں حرکت کر رہے ہوتے ہیں.
صحیح.
تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ دنیا و آخرت میں رابطہ ایجاد کرنا.
صحیح, بالکل. ये बहुत अहम चीज़ें हैं, यानी जैसे आपने इशारा फरमाया, ये हम फिर उस जो दूसरे निज़ाम पाए जाते हैं उन निज़ामों में इस तरह की चीज़ें मुशाहिदा नहीं कर पाते हैं, यानी ये चीज़ें देखने में नहीं मिलती।
सिर्फ ज़ाहरी दूसरे निज़ाम के कम में सब कुछ, चूँकि इंसान को भी सिर्फ ज़ाहरी इंसान देखा जाता है।
बिल्कुल,
इंसान को दूसरे निज़ाम में इतना पस्त किया गया है कि एक हैवान की हद तक लाकर रख दिया गया। वाकन ये हकीकत है कि इंसान को एक हैवान की हद तक थोड़ा सा बदला हुआ कि उसको कैसा लिबास पहनना है, कैसे रहना है, खाना क्या खाना है, इस हद तक, यानी इंसान को इतना नीचे लाया गया, इतना उसका दर्जा कम किया गया कि एक हैवानी ज़िंदगी पे आकर अलबत्त खूब एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें लज्जतें लज्जतें हों, खूबियाँ और अपनी पसंद की चीज़ें हों, लेकिन ना कोई शरफ़, ना कोई फजीलत, ना कोई कमालत, ना वैलूस, सन वैलूस वैलूस सारा निज़ाम दरहम बरहम होता हुआ नज़र आए। चूँकि यहाँ पर इंसान को आकर सिर्फ एक जिस्म की हैसियत से, एक मादी जिस्म की हैसियत से फ़र्ज किया गया है कि इसको सारी लज्जतें और सुकून पहुँचाना है, कि एक तरफ से वो सुकून पहुँचा रहा होता है, दूसरी तरफ से और ज़्यादा मुस्तरिब हो रहा होता है। यानी अभी दुनिया, आज की दुनिया की हालत ये है कि जितना ज़्यादा वो मादी वसाइल के ज़रिए से इंसान को सुकून पहुँचाया जा रहा है, उतनी ज़्यादा इंसान ये जो है वाकई मुस्तरीब और परेशान और मुश्किलें
और भी बढ़ती जा रही। ये असल में उसी जो अहम उनसर आपने बयान किया था, जो अहम बुनियाद बयान की थी कि मरकज़ और महवर यहाँ पे अल्लाह की ज़ात है,
अल्लाह की ज़ात जी,
यानी इस निज़ाम में और उस निज़ाम में जो है गैर इलाही निज़ाम में, और महवर जो है वो इंसान है,
इंसान बना, और इंसान वो चाहेगा जो उसको पसंद आएगा वो करना चाहेगा। पसंद इंसान की बहरहाल जितना, अगर
ज़ाहरी और इस मादी दुनिया से मरबूत है, लिहाजा
डेमोक्रेटिक निज़ाम उस वक्त हम कह सकते हैं एक इंसान इतना बाशऊर हो कि अपनी हकीकत को सही तरीके से जानता हो, वो ये जानता हो कि मुझे दर हकीकत क्या चाहिए है, नारों से मुतासिर ना हो रहा हो, प्रोपेगेंडों से मुतासिर ना हो रहा हो, इन सब से बचा कर अगर एक डेमोक्रेटिक उस निज़ाम में शायद मुश्किल इतनी ज़्यादा ना हो, लेकिन अमलन ये मुमकिन
नहीं है। बिल्कुल,
ये बिल्कुल मुमकिन नज़र नहीं आता।
बहुत बहुत शुक्रिया किबला, चूंकि वक्त में गुंजाइश नहीं है,
और भी कुछ बुनियादें थी लेकिन असली बुनियादें ये हैं जो आपके सामने पेश
की। बहुत शुक्रिया नाज़रीन कराम, उम्मीद है प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, और ये इस्लामी हुकूमत की बुनियादें जो थी, जो आपने सुनी और देखा आपने कि किस तरह से हम देख सकते हैं अगर वाकन अल्लाह की ज़ात महवर हो इलाही निज़ाम में, जो कि है भी ऐसा ही, लेकिन गैर इलाही निज़ाम में और निज़ाम हुकूमत में हम देखते हैं कि इंसान की ज़ात महवर करार पाती है, लिहाजा बहुत सारी मुश्किलात इंसानी मुआशरे में और ख़ुद इंसान की ज़िंदगी में पेश आती है। लिहाजा इलाही निज़ाम को कायम करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, और इलाही निज़ाम में हम इन सब चीज़ों को नज़र में रखें, इन बुनियादियों को और इन यानी मारफती बुनियादों को अगर हम नज़र में रखेंगे तो वाकई मानों में हम इलाही निज़ाम को अमली जामा पहनाने की कोशिश करेंगे, और कोशिश यही रहेगी हमारी इंशाअल्लाह। हमारी दुआएं भी यही हैं कि अल्लाह ताला हम सबको इलाही निज़ाम कायम करने की तौफीक इनायत फरमाए। इलाही आमीन। मुझे इजाज़त दीजिए चूँकि वक्त में गुंजाइश नहीं, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में इसी उनवान को हम आगे बढ़ाएंगे, और जो भी इस हवाले से और भी बुनियादें हैं इस्लामी हुकूमत की उस पर गुफ्तगू करेंगे। मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।